پوچھا کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سنی ہیں؟ ان میں اصل میں بہت سارے مسائل میں ہمارا، میں تو بہت چھوٹا آدمی، علماء اہل سنت کا اختلاف، ٹھیک، جو تقریب کرتے ہیں بہت شاندار بولتے ہیں، بنیادی طور پہ وہ وکیل ہیں، رائی کو پہاڑ بناتے ہیں، پہاڑ کو رائی بناتے ہیں، بہت اچھی تقریب کرتے ہیں، علماء کا اختلاف کیا ہے؟ اختلاف اس میں ہوا، مثال کے طور پر انہوں نے کہا دیت کا مسئلہ کیا ہے، کوئی آدمی یا عورت قتل ہو جائے اس کی دیت کیا ہوگی؟ مثلا دیت کا مطلب ہے خون بہا، یا یوں سمجھ لیں آپ کے مقتول کا جرمانہ قاتل سے لیں، اس میں ہمارا مذہب کیا ہے؟ اگر امام اعظم، چاروں امام اس پہ متفق کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مرد کے لیے اگر دیت 1,00,000 روپے مقرر ہو جائے خطاً قتل، اور عورت اگر قتل ہو تو اس کی دیت آدھی ہوگی، مرد کی ہوگی پوری، 1,00,000 اگر دیت ہے تو عورت کی ہوگی 50,000۔ طاہر القادری صاحب نے چاروں ائمہ سے اختلاف کر کے بہت بڑا مقالہ لکھ کر یہ کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مرد کی دیت بھی پوری ہوگی اور عورت کی دیت بھی پوری ہوگی، یا اس لیے کہا ہوگا شاید کہ کچھ خواتین سپورٹ میں آ جائیں، یہ ہوا۔ پھر کئی ایسے مسائل وہ اچانک ایسے کرتے ہیں کہ انہوں نے فلموں میں کام کرنے والوں کا ایک بورڈ بنا دیا اسلامی، بھائی یہ فلموں میں کام کرنے والے اس میں کیا ضرورت ہے مناج القرآن کا بورڈ بنانے، ایک کوئی ہیرو ہے اس کو ڈائریکٹر بنا دیا اس کا، وہ فلموں میں اسلام پھیلائے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ فلموں میں اسلام کیسے پھیلے گا، یہ بن گیا ہے بورڈ؟ ہم نے کہا اسی لیے ہوگا شاید کہ اس میں یہ ترمیم ہوگی کہ بھائی ایسے ناچنا صحیح نہیں، برقع پہن کر ناچا جائے، باپردہ طریقے سے ناچا جائے، تو یہ مسئلہ ہوگا۔ پھر تو ایسے کوئی نہ کوئی شوشے ہو ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں چائنا گراؤنڈ میں تقریر کر کے کہا، پورے ان کے سیاق اور یہ سارے ثبوت ایک ایک موجود، ہو سکتا کسی مولوی کے پاس اتنے ثبوت نہ ہوں جتنے میرے پاس، یہ میں الحمدللہ آپ سے کہتا ہوں، بغیر ثبوت کے بات نہیں کر۔ چائنا گراؤنڈ میں تقریر کی، کہا کہ اب میں جب تک اس ملک میں اسلام نہیں آئے گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سیاقوں سے بات یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو اجازت دی الیکشن لڑنے کی کہ پاکستان میں سیاست میں آؤ، الیکشن لڑو اور اسلام نافذ کرو، بیٹھوں گا نہیں چین سے اسلام نہیں آئے۔ دیجیے الیکشن لڑے، ڈبا کھلا تو سارے ڈبے خالی، نہ صوبائی کا کوئی جیتا نہ قومی کوئی۔ اس قسم کے وہ بعض معاملات ایسے کرتے ہیں کہ جس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے سدھر جائیں، جو اچھا ہے رہا ان کی تقریریں، ظاہر وہ تو آپ بھی سنتے ہوں گے کہ ان کے دلائل معاملات سنیت ہی کی طرف مائل ہوتے ہیں، مگر چند نو فلق اپنے وہ درست کر لیں بہت اچھا ہے۔ جیسے ان سے اخبار والوں نے کہ بھائی آپ کا جو مناج القرآن ہے اس میں شیعہ مدرس بھی آپ نے رکھ، وہاں بھی مدرس بھی رکھ، دیوبندی مدرس، یہ خود انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا، اس کی کیا ضرورت؟ انہوں نے جواب یہ دیا، آپ جب اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو کیا وہاں بھی مدرس نہیں ہوتا؟ کیا وہاں کیا نام ہے اہل حدیث ماسٹر نہیں ہوتا؟ اسی طرح یہ کالج ہے، یا وہاں بھی ہوتے ہیں شیعہ بھی ہوتے ہیں۔ ارے بھائی جب آپ کا ہے تو اس میں دوسروں کا کیا تھا، لہذا آپ کو خود کو کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس قسم کے اختلافات ہیں جس کو میں نے بیان کر دیا، اور یہاں بیان کرنے کی بات نہیں، لیکن لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جی مولانا نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا، میں نے اتنی باتیں کہیں، اور ہر ایک بات کا ثبوت اپنے پاس ان کی ویڈیو میں آڈیو میں یہ سب میرے پاس موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور نے مجھ سے آن کر کہا کہ سیاسی جماعت کھولو اور الیکشن لڑو وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اکبر، غور فرمائی، آدمی کو بات کرنی ہو تو کوئی اہم بات حضور کی جانب سے منسوخ کرے، اپنا منصوبہ لائے، بھائی میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، لڑ جا میدان میں، آسان کام تو یہ تھا۔ اچھا، آپ کیا فرماتے ہیں کہ جن ممالک میں سورج نکلتا ہی نہیں وہاں نماز اور روزوں کا کیا حکم ہے؟ شفیع قادری صاحب ہیں کوئی، میرے بھائی اس کے سوا اور بھی تو کچھ مسائل تھے، ہمارے یہاں تو کم سے کم سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو ہوتا یہ اصل میں یہ نہیں، بلکہ یوں ہے کہ بعض ممالک شمالی امریکہ کی طرف ایسے ہیں کہ جن میں 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن رہتی، اور یہ بتا دوں کہ وہاں آبادی نہیں، دنیا میں نے گھومی وہاں آبادی نہیں۔ چند مسائل ضرور، مثلا تقریباً یورپ لندن سمیت 2 مہینے ایسے آتے کہ جس میں عشاء کا وقت ہی نہیں ہوتا، یعنی سورج جب غروب ہوتا ہے غروب ہونے پر وہ 13 یا 14-15 ڈگری پر پہنچتا ہے. عشاء کی نماز کے لیے جو مقیاس آلات 18 ڈگری پر پہنچے تو عشاء کا وقت ہوتا ہے, تو سورج 18 ڈگری پر نہیں پہنچتا, یعنی صبح طلوع ہونے تک مغربی کا وقت رہتا ہے, تو اس کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے. اب کیا کیا جائے عشاء؟ بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ شرط وقت کا پایا جانا شرط, جب شرط ہی نہیں پائی گئی تو نماز کیسی؟ لیکن علماء نے پھر غور کیا, اگر ہم یہ کہیں گے کہ بس خالی 4 نمازیں پڑھو, اور حضور سے تو ثابت کہ 5 نمازیں پڑھی جائیں, اور یہ کہا جب 4 پڑھو گے تو سست ہو جائیں گے, ایک کی آپ نے رعایت دی, 2-4 کی رعایت وہ بھی کر لیں گے, اب کیا کیا جائے؟ تو علماء وہاں بھی فرماتے ہیں کہ قضا پڑھو, جو دن نکل جائے وہاں عشاء کی قضا نماز پڑھو. ناروے ایک ملک ہے, بڑا خود قدرت کا عجیب کرشمہ ہے, کوئی سائنس کا طالب علم تو بتائے ہماری تسلی کرے. وہ یہ ہے کہ سال ناروے میں دنیا جمع ہو جاتی ہے, سورج ادھر سے نکلا مشرق سے, مشرق میں غروب ہوا, غروب ہونے کے چند منٹ کے بعد مشرق سے طلوع ہو گیا. ایک دن پورے سال میں ایسا کہ غروب کے فوراً بعد طلوع ہو گیا, شاید اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ آدمی مغرب کی نماز پڑھ لے, لیکن وہاں نماز اگر چلی جائے تو قضا نماز پڑھے. اب آئیے ایک حدیث سے استدلال. فرض کیجیے کہ وہاں آبادی ہو گئی, یا 6 مہینے دن 6 مہینے رات, تو قرب قیامت میں بھی دن بڑھ جائے. اب یہ قرب قیامت کی ایک علامت تو یہ ہے کہ فرمایا مہینے ہفتے میں گزر جائیں, ہفتہ ایسا لگے گھنٹوں میں گزر, جیسے آج کل ہم مشاہدہ کر رہے ہیں, یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے کہ وقت بہت تیزی سے گزر جائے. لیکن ایک علامت قیامت کی یہ ہے کہ دن بہت بڑے ہوں گے. تو صحابہ نے کہا حضور نماز ہم کیسے پڑھیں؟ لیکن حضور نے خود فرما دیا, فرمایا تخمینہ لگا کر نماز پڑھو. کیا مطلب ہوا؟ اگر کہیں 6 مہینے رات ہے, اس کے قرب و جوار میں اگر کہیں طلوع اور غروب ہے, تو وہاں کا طلوع غروب کیلنڈر لا کر آپ تخمینہ لگا ہے کہ وہاں نماز پڑھیں, تاکہ نماز کی عادت رہے. یہ نہیں کہ 6 مہینے میں ایک پڑھیں گے ہم تو پھر کیا ہوگا, ایک سحری اور ایک ہی افطار ہوگی اور آپ کا پتہ ہی نہیں چلے گا, سمجھ گئے؟ تو یہ ایسی الجھنوں کے مسائل یورپ میں وہاں کے رہنے والے علماء نے حل کیے ہیں. اور ایک بہت بڑے عالم دین یورپ میں ہالینڈ میں, جن سے ہماری ملاقات ہے, بریلی شریف میں ایک عرصے تک فتویٰ لکھتے رہے, حضرت علامہ مولانا عبد الواجد صاحب دامت برکاتہم العالی, ایسے جو مسائل یورپ کے پیدا ہونے والے ہیں, فتویٰ یورپ کے نام سے انہوں نے کئی فتوے اس میں لکھے ہیں, اور اس کی الحمدللہ کافی ہمارے پاس بھی موجود. انشورنس, سود میں تقابل کیا ہے اور کیا انشورنس جائز؟ یہ مسئلہ ہے. مسئلہ انشورنس کا, آپ نے گاڑی کی انشورنس لی, 6 لاکھ کی گاڑی, آپ کو 2 لاکھ روپے میں انشورنس ہوا. آج آپ نے 10,000 روپے دیے, پر کوئی آدمی بجلی کے کھمبے میں گاڑی مار دے, بھرے ہیں 10,000, حکومت سے کتنے لے گا؟ 6 لاکھ. 6 لاکھ کی گاڑی کیسے جائز ہوگا؟ اور دوسری بات سنیے, کوئی صاحب اگر یہاں انشورنس کی دنیا کے ہیں تو مجھے بتائیے, گاڑی نئی لی, انشورنس نہیں ہوا, اور جا کے نالے میں پھینک دی, دلال کو پکڑے, پچھلی ڈیٹ میں انشورنس کروا لوں, آدھے پیسے وہ لے گا آدھے آپ لیں گے. یہ تماشا ہے ہمارے یہاں. آپ نے بیوی کا انشورنس کروایا, آپ کسی منجھے وکیل سے پوچھیے ہائی کورٹ کے کہ آپ نے 10 لاکھ کا انشورنس کروا اپنی بیوی کے نام, کھانا پکاتے ہوئے بیوی جل گئی, خدا نہ خواستہ, اب آپ پہنچے جناب روت ہونے کے بعد 40واں 10واں کریں انشورنس لینے, سالوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے بہنوں کمبخت نے انشورنس لینے کے لیے ہماری بہن کو جلا دیا, اس بھگتی پھر آپ 10 سال تک ان کا مقدمہ. بات یہ ہے کہ آپ دے کتنا رہے لے کتنا رہے, اس میں اسلامائزیشن, اسلامی طریقہ کیا ہے, نظریہ کی کونسل نے مالیہ کے نظام, انشورنس کا نظام, بینک کا نظام, یہ پورا بنا کر حکومت کو دیا, لیکن حکومت جو ہے حکمرانوں کی قسمت میں خیر لکھی نہیں اللہ تعالیٰ, لہذا وہ اس کو ایڈاپٹ نہیں کرتے, اس کو نہیں کرتے. اس کی 20 جلد جب میں قومی اسمبلی میں تھا تو 86 میں نظریاتی کونسل کی 20 جلدیں ہمیں ملی کہ اس میں قومی اسمبلی میں بحث کی جائے, لیکن بحث کا وقت کیا تھا؟ 3 دن، یہ 20 جلدوں پر 3 دن کیا بحث ہو سکتی ہے؟ خالی حکومت کی ڈرامے بازی ہوتی، تو حکومت کام کرنا نہیں چاہتی، کرنا چاہے تو آپ انشورنس کا نظام علماء سے بنائے، تو دیکھیے علماء بنا کر کے آپ کو دیں گے جو جائز طریقے کا ہوگا، لوگوں کا بھلا بھی ہوگا اور لوگ حرام سے بھی بچ جائیں گے. دیوبندی امام کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز ہوگی یا نہیں؟ مختصر تو یہ کہ جب اس کی نہیں ہوتی تو آپ کی کہاں سے؟ یہ ہے ہمارا سیدھا مسئلہ. اور حدیث شریف میں جس کو امام اکیلے نے نقل فرمایا بے دین بد مذہبوں سے متعلق، سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ جملہ اس کا مسلم میں ہے، کچھ ابن ماجہ میں. امام اکیلے جو حدیث کے بہت بڑے امام گزرے، انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں بیان کیا، ان سے اعلیٰ حضرت فاضل برین بیان کیا، فرمایا ولا تشاربہم، بے دین بد مذہبوں کے ساتھ پانی مت پیو، ولا تواکلہم، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا مت کھا، ولا تجالسہم، ان کے پاس بیٹھو مت، ان کے جلسے اور ان کی مجلس میں، ولا تناکحہم، ان سے نکاح مت کرو، ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ نماز مت پڑھو، ولا تصلوا علیہم، وہ مرے تو ان پہ نماز جنازہ نہ پڑھو. اس حدیث کو امام اکیلے نے نقل کیا، لہذا ہمیں بچنا چاہیے. اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں، سیدھی بات، وہابی وہابی کے پیچھے نماز پڑھیں، سنی سنی کے پیچھے نماز پڑھیں، دیوبندی دیوبندی کے پیچھے پڑھیں، اہل حدیث اہل حدیث کے پیچھے پڑھیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہونا. ہر آدمی اپنے ماننے والے کے پیچھے نماز پڑھے، کوئی جھگڑا نہیں ہونا. سعودی عرب میں جب وہابیت نہیں آئی، ہرچند کہ اگر حنفی امام نہ ہو ہم شافعی کے پیچھے نماز پڑھ لیں سنی ہے، حملی کے پیچھے پڑھ لیں، مالکی کے پیچھے پڑھ لیں اگر سنی ہے، سارے شرائط امامت اگر پائے گئے. سعودی عرب میں چونکہ کچھ مسائل میں اختلاف تھا، پہلے ترکیوں کے دور انہوں نے کیا کیا کہ چاروں سمت چار مسلح بچھا دیے، چاروں سمت. کتنا آسان، امام اعظم کا ماننے والا اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھے حنفی، امام شافعی کا ماننے والا شافعی امام کے پیچھے پڑھے، امام احمد ابن حنبل کا ماننے والا ان کے پیچھے پڑھے، امام مالک کا ماننے والا مالک امام کے پیچھے پڑھے. کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں. تو یہ مختصر میں نے بیان کر دی بات آپ کو. اچھا آپ نے لکھا شاید جمعے کی نماز میں آپ تھے ہمارے یہاں، اسی لیے آپ نے حوالہ دیا. محترم شاہ صاحب، آپ نے کل جمعے کے بیان میں جو قرطبہ مسجد اسپین کا ذکر کیا تھا، اس کو دوبارہ بیان کر دیں. بھائی اس کو دوبارہ بیان کرنے کا کیا فائدہ، یہاں مسائل کے لیے ہم بیٹھے ہیں. مختصر یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اسپین پر قبضہ کیا، تاریخ بن زیاد، آپ جانتے ہیں تاریخ میں کشتیاں جلا دی اور اتر گئے. اترنے کے بعد جب کشتی جلانے لگے تو جرنل سے پوچھا لوگوں نے، یہ اسباب پر تو نظر رہنی چاہیے، کبھی کوئی وقت پڑ جائے جان بچانے کے لیے بھاگنے کا تو جان بچانا، بھاگنا بھی تو یہ بھی تو دین، یہ بھی تو شریعت. فرمایا نہیں، ہم اسپین کو فتح کر رہے ہیں، یہ زمین اللہ کی ہے اور ہم اس کے حاکم ہیں، من جانب اللہ، یا فتح کریں گے اور یا شہید ہو جائیں. ایسے عزم مصمم کے ساتھ وہ جناب اترے اسپین. ابھی بھی اسپین میں وہ جبل طارق مشہور ہے جس پہاڑ پر طارق بن زیاد اپنے لشکر کو لے کر اترے. وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی. مجاہدین جتنے تھے اس زمانے میں کوئی لالچ والچ قسم کی بات نہیں، یہ سب کے سب آدھے زیادہ ہجرت کر کے پھر مدینہ شریف آ گئے، اپنے دوسرے کاموں میں، دوسری مہمات میں لگ گئے. کچھ لوگ وہاں رک گئے، اب وہاں حکومت کا سلسلہ شروع ہوا. تو اب نا مسائل حالات، 700-800 سال مسلمانوں کی حکومت اسپین مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گئی. 100 سال میں مسجد بنی، مسجد قرطبہ، 100 سال میں نے پورا اس کا وزٹ کیا. وہ چھت کی ندرت دیکھیے، ستون دیکھیے، دیواریں دیکھیے، اتنی شاندار، انہوں نے بادشاہوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں کہ یہ مسجد ہم سے چھین لی جائے. ظلم کیا ہوا، اسپین والوں نے اس میں گرجا بنا دیا، سارے بت، جگہ جگہ بت لگا دیے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے، ان کو وحشت میں ڈالنے کے لیے یہاں باڑ لگا دی. محراب کیا ہے؟ محراب بالکل اسی طرح قرآن کی آیتیں لکھی، منبر شریف آؤ اپنے آب و تاب کے ساتھ بنا لو، سورہ حشر کی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، پتھر پر مختلف منقش آیتیں بھی سب، اور جگہ جگہ بت. یہ آپ جانتے ہیں مسجد کا ستون ہے. تو جب عمارت بہت بڑی ہو تو آپ نے مسجد نبی دیکھا ہوگا کہ 4 ستون ایک جگہ آتے ہیں تاکہ پورا لوڈ اس پر ڈالا جائے. 4 ستون جہاں جمع ہوتے ہیں، تو اس وقت کے بادشاہوں نے کیا کیا اس میں ایک خلا بنا دیا، چھوٹا سا کمرہ، کو 6x6 کا، ستون بہت بڑے بڑے، تاکہ لوگ اس میں اعتکاف کریں۔ اعتکاف کے کمرے بنا، ان سب میں بت نصب کر دی۔ ہم جب وہاں پہنچے، جیسے ہی میں پہنچا، کسی حالت میں تھا میں، چھڑی، ٹوپی یا پگڑی یا شیروانی، 3-4 موبائل نے آ کے گھیر لیا چاروں سر۔ میں نے کہا اللہ رحم کرے، سعودی عرب کی طرح بھی جیل میں ڈال کے بھول جائیں گے تو پتہ ہی نہیں لگے۔ ہم نے کہا دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ کچھ نہیں، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، پوچھا نہیں، تو ہمارے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ تو ہم ادھر ادھر دیکھنے کے بعد مسجد قرطبہ میں جب گئے تو باہر سے انہوں نے موبائل پہ فون کیا، تو مسجد قرطبہ کے جو پہرے دار ایک درجن وہ آ گئے ہمیں ریسیو کرنے۔ دیکھنے دروازے پر، وہ کچھ نہیں کر، 11 یورو کا ٹکٹ، 11 یورو کا ہم نے ٹکٹ لیا اپنی مسجد میں جانے کا۔ اس عملے نے خباثت یہ کی، اسپینش میں اس نے کہا، کیونکہ میں جن کے ساتھ گیا وہ اسپینش جانتے ہیں، تو اسپینش میں اس نے کہا، وہ انگریزی بھی نہیں جانتے، کوئی اور زبان بھی نہیں، کہا ٹوپی اتار دی، یہ اتار دی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ مسجد نہیں، یہ گرجا، گرجا میں ٹوپی کی ضرورت نہیں، اور یہ جوتے آپ پہن کر کے جائیے، یہ آپ کی مسجد نہیں۔ یعنی باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ مسجد نہیں، ابھی گرجا بن گیا، جوتے پہن کر کے جائیے گرجا، اور جناب یہ پگڑی اتاری۔ میں نے کہا یہ ہمارا لباس، یہ ہمارے لباس کا حصہ، اس کو ہم کیسے اتاریں، اور یہ جوتے اتارے نہ اتارے یہ ہماری مرضی، ہم جوتے اتار کر گئے۔ تو پھر ہمارے لوگوں نے ان سے کہا، سپاہیوں سے، کہ ہمارے بہت بڑے اسکالر یہ 2 رکعت نماز ہم نفل پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا نو الاؤ کر جائے، کوئی نماز کی اجازت نہیں، آپ بیٹھو اپنے شہر، ہم بہت معذرت چاہتے ہیں، ایکسکیوز کرتے کہ یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، بالکل اجازت نہیں۔ ایک گوجرا والے کے کوئی زندہ دل شہزاد ہے ہمارے ساتھ، وہ کہنے لگے مولانا ساؤں اتنے اذان کہہ دینا بڑا شوق۔ میں نے کہا آگ دو بھائی اذان تو سیکھ لیں، مگر ذرا تھوڑی یہ بھی آخنا، زیادہ لمبی مت آخنا جیسے مدینہ شریف میں ہوتی ہے، ذرا مختصر والی آگ دو اذان۔ وہ کھڑا ہوا، او اس نے لمبی اذان شروع کر دی، او جناب اس نے آن کر پیچھے سے میرے بان پکڑا۔ پولیس افسر نے کہا تم کو بتایا نہیں تھا کہ یہاں پریئر الاؤ نہیں کیا؟ یعنی یہ حال وہاں اسپین میں، ساری مسجدیں شراب خانوں میں، کلبوں، اور اس میں خباثت کیا کی انہوں نے، کہ ممبر کو باقی رکھا، نقش و نگار کو باقی رکھا، تاکہ مسلمان دیکھ کر ان کو اذیت ہو، ذہنی خلفشار پیدا ہو، یہ تمہاری مسجدوں میں ہمارا شراب خانہ کھلا ہوا، یہ تمہاری مسجدوں میں ہمارے کلب کھلے۔ یہ ظلم تو مسلمان نہیں کیا، میں نے مصر کا دورہ کیا 86 میں، قاہرہ، بڑے بڑے شاندار قسم کے مرقع اور مسجع، ان کے گرجا بالکل اسی طریقے سے موجود ہیں جس وقت حضرت عمر ابن عاص نے مصر کو فتح کیا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی، کوئی اس میں مسجد نہیں بنائی، اسی طریقے سے گرجا۔ مسلمانوں نے یہ کام تو نہیں کیا کہ مندروں کو توڑ کر اس میں مسجد بنائی، گرجوں کو توڑ کر اس میں مسجد بنا۔ اٹلی جس کو روم کر، ایک بہت زیادہ بڑا شہر نہیں، چھوٹے چھوٹے شہر ہیں یورپ کے، 2 گھنٹے میں دوسرا ملک چھوڑ گیا، 1.5 گھنٹے میں دوسرا ملک، ایسے سمجھ لیں جیسے نازم آباد، گولی مار، گل باغ، چھوٹے چھوٹے سے لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے 1000 سے زائد مسجد میں، روم اٹلی میں ایک مسجد بھی موجود ہے، ایک موجود، سب بسمار ہو گئے، کلب بن گئے، ہوٹل بن گئے، سب اس میں منتقل ہو گئے۔ یہی حال پورے اسپین کا، ساری مسجدیں بن گئی، اور اسپین پورے یورپ میں ایسا ملک کہ جہاں لفظ مسجد ان کی جڑ، مسجد نہیں بنا سکتے آپ اسپین کی سرزمین، ہاں اسلامک سینٹر، اسلامک کلچر سینٹر، الحمدللہ آپ کی دعا قیدی سے نعمت کے پہ 2 مسجدیں ہم نے قائم کی جب سے وہاں اسپین کا دورہ کر۔ ایک مسجد ہے مدینہ مسجد بارسلونا میں، اور ایک مسجد ہے ویلنسیا میں فیضان مدینہ، جہاں 4-5 نمازیں ہوتی ہیں اور جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے۔ اچھا آپ سنیے، اوپر لکھا ہوا مسجد فیضان مدینہ یا مدینہ مسجد، چونکہ اردو کوئی جانتا نہیں اس لیے گاڑی چل رہی، جس دن کسی نے ان کو ترجمہ سمجھا دیا تو اسی دن آ کر کے اس پہ وہ پوچھا پھر گئے کہ بھائی مسجد تو نہ جائے، یہ آپ نے کیا لکھ دیا، تو بتا دیا ہمارے اردو زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے، تو ان کو اردو آتی نہیں، تو جب تک گاڑی چلے 3 سال سے تو چل رہی ہے، اب دعا فرمائے آئندہ بھی چلتی رہے۔ اچھا جناب ایک سوال، ہم اہل سنت و جماعت ائمہ اہل بیت کی عظمت و بزرگی کے قائل تو ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء مشائخ اپنے بیانات، خطبہ اور کانفرنس میں ان کی سوانح حیات، ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کی سیرت اور کردار اور ان کی تعلیمات کو گفتگو نہیں کرتے؟ یہ صاحب ہیں کوئی میم قادری صاحب، قادری صاحب آپ کو کیڑو پہاڑ سے اتر کر آئیں، آپ کو زمینی حقائق معلوم نہیں کہ محرم شریف میں تمام علماء جتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں. بھائی آپ گھر سے باہر تو نکلیا, ناظم باغ میں اگر آپ رہتے ہیں گھر سے باہر نکلی, آئیے کارا در میٹا در میں جوڑیا بازار میں, اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں جہاں حضرت علی کے فضائل, حضرت فاطمہ کے فضائل, اہل بیت کے فضائل, یہ سب علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں. اور آپ کو اگر یقین نہ ہو تو ہمارے مدرسے میں آن کر ان سب کا ریکارڈ لے لیجیے, کتنے بیان کرتے ہیں, بیان ہی ہم کرتے ہیں بھائی, دوسرے کیا بیان کرتے ہیں. آپ نے دیکھا, آپ دیکھ لیں شان غریمہ وغیرہ میں جو شیعہ حضرات کرتے ہیں کتنا بیان کرتے ہیں, ذرا سا ادھر ہونے کے بعد وہ اپنا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. کبھی آپ نے سنی کہ مفصل کوئی ایک گھنٹے کی تقریر کسی شیعہ عالم نے حضرت علی کی سیرت پر کی, کوئی ایک گھنٹے تقریر شیعہ عالم نے امام حسین کی شان پر کی؟ یہ تو الحمدللہ یہ سنیوں کا معاملہ ہے بھائی. ہاں یہ ہے کہ اہل سنت ہی جو ہیں وہی ان کے ماننے والے صحیح مانا. اور ذکر کیسے, نہایت ادب احترام سے کر رہے ہیں, حسین پیاسا مر گیا, یوں مر گیا. یہ زبان ہماری نہیں ہے, ہمارے یہاں سب کا ادب ہے, حسن سنی ہے, افراط و تفریط اس سے کیوں کر دو کہ ادب کے ساتھ رہتے رویش ارباب سنت کی. تو ادب کے ساتھ ذکر کرنے والے لوگ یہ نہیں ذکر کرتے, سمجھ گئے؟ ایک بات جیسے کہتے ہیں پیاسے مر گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ آپ بک بک سنی, آپ ٹیلی ویژن میں سنی, اب تو میڈیا بالکل آزاد ہے, بغیر جامے کے جو جی چاہے وہ کہتا, بک بک کرتا سب کی راہ. ایک بیٹھے تین مولوی بلا لی, ایک کہتا کہ تین طلاق میں ایک ہی طلاق, دوسرا کہتا کہ تین طلاق ہنفی تین طلاق ہو گئی, تیسرا کچھ اور رائے دے رہا. چاروں طرف بیٹھنے کے بعد سب سے بڑا مفتی اعظم وہ ہوتا ہے جو پروگرام کو چلاتا ہے, وہ سب سے بڑا مفتی اعظم ہوتا کہ تینوں کی رائے اکٹھی کر کے پھر اس کا جواب دیتا کہ ان تینوں نے حلوہ بنا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا. سب سے بڑا مفتی وہ ہوتا, کیا کہتے ہیں اس کو, کمپیئر کہتے ہیں. ہاں آخری فتویٰ اس کا ہوتا. اللہ اکبر, یہ دیکھیے کس طریقے سے دین کا بگاڑ جو ہے وہ لوگوں نے شروع کر دیا ہے. تو ہم لوگ کو اپنے اعتبار سے الحمدللہ اہل بیت کا ذکر ان کی شان آن بان کے ساتھ اللہ کرتے ہیں, کوئی ادھر ادھر نہیں جاتے. اور سوائے اہل سنت کے آپ نہیں دیکھیں گے کوئی اس قدر وہ یا اہل بیت اطہار کا ذکر کرتا جیسے کہ سنی حضرات کرتی ہیں. آپ چاہیں تو ہمارے یہاں سے اس کی کیسٹ بھی آپ لے سکتے ہیں,